أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله واتق الله وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فالرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يعب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تريدونها بينكم فتديرونها كيا مني كيا پڑا ہے تديرونها پڑا ہے جی اچھا غلطی سے تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتبها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا اور چاہیے کہ وہ شخص جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے, یعنی جس نے ادا کرنا ہے وہ لکھوائے, جس نے لینا ہے وہ نہ لکھوائے, کیونکہ ادا کرنے والا اپنے معاملے میں پوری احتیاط برتتا ہے, کوئی ایسا چکر نہیں دے سکتا تحریر میں جو اس کے خلاف پڑے, اور اگر لینے والا جو دے رہا ہے قرض وہ لکھوائے تو یہ الٹ ہے, یا وہ یہ ہے جس نے حق ادا کرنا ہے اسی کی بات ہے نا, ورنہ یہ علیہ الحق کو دوسری طرح نہیں پڑھا جا سکتا میرے ذہن میں, درست ہے نا یہ بات؟ تو اس طرح پہ یہ بنتی ہے علیہ الحق کو جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے, وہ اپنے خلاف ایسی عبارت نہیں لکھوا سکتا کہ اس عبارت کے چکر میں خود پھنس جائے. جس نے قرض دیا ہے وہ نہ لکھوائے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے ایسی عبارت لکھوا دے جس سے بعد میں دوہرے معنی بنتے ہوں اور اس کو ان شرطوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے. تو مجھے جو بیچ میں تھوڑا سا شک پڑا تھا اس لیے کہ لینے کا حق تو اس کا ہے نا واپس، لیکن اس لیے تھوڑی دیر کے لیے تردد ہوا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے. مگر اصل بات وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کی کھلم کھلی، کہ جس نے لیا ہے قرضہ اس کی واجبی واجب ہے اس پر اس کی واپسی، وہ لکھوائے اور دوسرا نہ لکھوائے. کتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ نے لین دین کے معاملات میں ہمیں احتیاطیں سکھائی ہیں، اور سب سے زیادہ بے احتیاطی دنیا میں لین دین کے معاملات میں ہوتی ہے.
کوئی لوگ جاہل ہوتے تھے، وہ خود پڑھ نہیں سکتے تھے، اور ان کی بھائیوں کو قانونی حیثیت حاصل تھی عدالت میں، کوئی رد نہیں ہو سکتا تھا.
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اس کو بھی پھر مزید تاکید ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس کے یہ رجحان ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی والی تحریر داخل کر دے بیچ میں، کوئی اشتباہ پیدا کر دے. یہ نسبتاً کم ہے نفسیاتی لحاظ سے، بین یہی صورتحال ہے کہ جو لے رہا ہے وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ احتیاط کرتا ہے، حتی المقدور چلاکی نہیں کرتا. لیکن دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے، کیونکہ وہ اگر چلاکی کرے اور پکڑی جائے تو واپس بھی لے سکتا ہے، اچھا نہیں تو نہ صحیح، میں قرض نہیں دیتا. تو اگرچہ اس کا احتمال کم ہے کہ لینے والا لکھواتے وقت کوئی غلط بات لکھوا دے، لیکن احتیاطاً اس کو بھی خدا تعالیٰ نے تاکید فرما دی ہے کہ احتیاط کرو اور کوئی کمی نہ کرنا تحریر میں. اب یہ بظاہر تعجب کی بات لگتی ہے، تحریروں میں کمی کیسے ہوتی ہے، مگر روزمرہ کے جھگڑوں میں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ بعض ایسی شرطیں داخل کر دی جاتی ہیں جس سے کوئی بدیانتی کا راستہ کھل جاتا ہے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، ہاں اگر وہ شخص جس نے حق ادا کرنا ہے بے وقوف ہو، اور ضعیفاً یا کسی پہلو سے کمزور ہو چکا ہو یا بوڑھا ہو گیا ہو، اور لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ، اور کوئی بھی وجہ ہو وہ استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ خود لکھوا سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو ایسی صورت میں اس کے ولی کو حق ہے کہ وہ تحریر لکھوائے، لیکن عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. یہاں ولی سے کیا مراد ہے؟ ولی سے مراد باپ نہیں ہے یہاں، کیونکہ جو ضعیف کا لفظ ہے وہ صرف بچوں پر ہی نہیں بوڑھوں پر بھی اطلاق پاتا ہے، اور دونوں صورتیں ممکن ہیں، ایک بے کی عمر کا ہو. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ولی سے مراد یہاں وہ ہیں جو اس کے وارث ہیں. اول بس ولیہ سے مراد ہے جو وارث ہیں، جن کا زیادہ انٹرسٹ ہے اس میں، دلچسپی زیادہ ہے جن کی، اور اگر نقصان پہنچے تو ان کو پہنچے گا. اس لحاظ سے ولی میں غالباً وارث ہونے کے معنی داخل ہیں، یا اس کی دیکھ بھال کرنے والا، کیونکہ ضعیف ہے اگر بے وقوف ہے تو ضرور کسی نہ کسی کے سپرد اس کے معاملات ہوں گے، کوئی اس کی نگہداشت کرتا ہوگا، کسی کے گھر پل رہا ہوگا، کوئی نگرانی کر رہا ہوگا. تو پھر وہ وارث ہونا ضروری نہیں، جو بھی اس کا امین بنایا گیا ہے، جس کے سپرد اس کے معاملات کیے گئے ہیں، اس کو پھر حق ہے کہ وہ پھر اس کی جگہ تحریر لکھوائے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور دو گواہ بنا لیا کرو. اسْتَشْهَدَ میں نے حاصل کر لیا کرو دو گواہ. شَهِيدَيْنِ، دو گواہ. مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، بس اگر دو مرد نہ ہوں فرجل و امراتان تو ایک مرد اور دو عورتیں ممن تردون من الشہدائے جو تم آپس میں پسند اپنی پسند سے اختیار کر لو گواہوں میں سے تردونا میں نے تم لوگ ابہامی مشورے کے ساتھ یا جس طرح بھی ہو راضی ہونی چاہیے ساری پارٹیاں اس پر جو متعلق لوگ ہیں سب کو اس پر اطمینان ہو وہ شہداء حاصل کر لیں کیوں ہے یہ ان تودل احداہما کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے فتذکر احداہما حملہما الاخرى تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے یہ جو آیت ہے یہ کافی زیر بحث آئی ہے پچھلے دنوں پاکستان میں خصوصیت سے جہاں اسلامی نقطۂ نگاہ سے گواہی کے قوانین طے کیے جا رہے تھے علماء سلف اور آج کل جو علماء سلف کے متبعین ہیں ان میں سے اکثر کا موقف یہی ہے کہ ایک مرد کے مقابل پر دو گواہیاں گویا اسلام میں ضروری ہیں اور عورت پر اعتماد نہیں ہے اس لیے ہر معاملے میں ایک مرد یا دو عورتیں جہاں دو مردوں کی گواہیاں وہاں چار عورتوں کی گواہیاں ہوں گی گویا جہاں چار مردوں کی گواہیاں وہاں آٹھ عورتوں کی پھر گواہیاں چاہیے ہوں گی یہ بات قطعاً غلط ہے اور قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس کے سیاق و سباق پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ محض مالی معاملات میں یہ امکان اٹھایا گیا ہے دوسری گواہیاں جو حادثاتی ہیں ان میں کہیں اشارتاً بھی یہ ذکر نہیں کہ ایک مرد کے مقابل پر دو عورتیں اب قتل ہوا ہے کوئی وہاں ایک عورت اتفاقاً واقعہ موجود ہے تو کیا دوسری عورت ڈھونڈی جائے گی کہ جب تک وہ نہ ملے گواہی مکمل ہی نہیں ہوگی اس لیے قرآن کریم کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہیں بھی حادثاتی معاملات میں یا دیگر دنیا کے معاملات میں ایک مرد کے مقابل پر دو عورتوں کی گواہی کا ذکر نہیں مالی امور میں ہے اور اس میں ایک سے زیادہ حکمتیں ہیں اول یہ کہ مالی معاملات میں عموماً روزمرہ کا دستور دنیا میں بلکہ یہاں بھی اس ترقی یافتہ ملک میں بھی یہی ہے کہ مرد مالی معاملات کو اکثر نپٹاتے ہیں اور عورتیں تنہا اگر کریں تو ان کے دھوکے میں پڑنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور مالی ایچ پہ ایچ کو سمجھنے میں عام روزمرہ کی جو ہاؤس وائفز ہیں وہ بہت غلطی کھانے کا احتمال رکھتی ہیں تو عورتوں میں صرف تعلیم یافتہ یا فائنینشیل ایکسپرٹس کی بات تو نہیں ہو رہی روزمرہ کے گواہوں کی بات ہو رہی ہے اور ان میں انسانی تجربہ بتاتا ہے کہ مالی معاملات میں عورتیں نسبتاً کم فہم رکھتی ہیں اور گھر میں بھی جب باتیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے بھائی سے اپنے بڑے سے پوچھتی ہیں کہ یہ آفر آئی ہے ہم اس کو اس طرح قبول کریں کہ نہ کریں جب تک ان کو مرد کا مشورہ نہ مل جائے پورا اطمینان نصیب نہیں ہوتا ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا یہ پہلو ہے کہ یہ دو گواہیاں ہیں ہی نہیں بلکہ ایک گواہی ہے دوسری مددگار کے طور پر ہے اس وجہ سے کہ مالی معاملات میں کیونکہ پوری فہم نہیں اس لیے ذہول کا یعنی بھولنے کا خطرہ زیادہ ہے یہ بات اس طرح ہوئی تھی اور دوسری عورت کے متعلق فرمایا وہ یہاں بیٹھی ہوگی اس لیے بیٹھی ہوگی ساتھ کہ اگر وہ بھول جائے تو دخل دے اگر وہ نہ بھولے تو اس کو پیش ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے بس ایک کے مقابل پر دو گواہیاں نہیں ہیں بلکہ دراصل ایک عورت کی گواہی کے ساتھ دوسری اس کی مددگار کے طور پر رکھی جائے کیونکہ مالی معاملات میں اس کے بھولنے کا خطرہ ہے وہ یاد کرا دے گی کہ نہیں بی بی یہ نہیں تھا یہ بات ہوئی تھی پھر وہ اس کو یاد کرے گی اس کو یاد آ جائے گی تو وہی گواہی مکمل ہو جائے گی تو ان معنوں میں یہ دو گواہیوں کا ذکر ہے اور صرف مالی معاملات میں ہے اب جہاں عورت اور مرد کے درمیان حلف اٹھایا جاتا ہے اور حلف کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں وہاں عورت آٹھ حلف نہیں اٹھاتی مرد بھی چار اور عورت بھی چار یعنی چار گواہیوں کہ عورتوں کی ہیں اور چار گواہیاں مردوں کی کیونکہ گواہ میسر نہیں, اس لیے وہ چار گواہیاں اس کی قائم مقام بن جاتی ہیں. تو وہاں خدا تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ عورت آٹھ دفعہ قسمیں کھائے؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ گواہی کے اعتبار کے لحاظ سے برابر درجے کا برابر درجہ ہے, لیکن بعض معاملات میں انسانی فطری تقاضا یہ ہے کہ عورت کے بھولنے کے احتمال کو کم کرنے کی خاطر اس کے توڑ کے لیے اس کی ایک ساتھن اور مقرر کر دی جائے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ عورتوں کو ویسے ہی گواہی میں زیادہ گھسیٹنا اچھا نہیں ہوتا, اور اگر مجبوری ہو تو پھر دو عورتوں کے متعلق فرمایا گیا ہے, اور اکیلی عورت نہ جائے. اس میں عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پھر کانفیڈینس بھی ہوتا ہے, اور بجائے اس کے کسی اکیلی عورت کو گواہی کے لیے گھسیٹا جائے اور وہاں جرا کی جائے, دو عورتیں ہوں, کیونکہ مرد میسر نہیں آ سکا اس لیے مجبور ان عورتیں آئیں, اور ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے, ان کو حوصلہ دینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ ایک دوست یا جوہری جو بھی ہے وہ ساتھ باندھی جائے تاکہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو مضبوطی عطا کریں. آگے تھا یہ ہو چکے. ہاں, امرادان امامن تردوانا من شہدائے ان تودل احداہما فتذکرا, یعنی اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے. اگر الگ الگ گواہیاں ہوں تو پھر تو اختلاف گواہین ہو جائے گا. اگر ہر گواہی انڈیپینڈنٹ ہو تو دونوں گواہیوں کا اعتبار اٹھ جائے گا, وہ تو اختلاف گواہین کہلاتا ہے. اس لیے یہ مضمون ہی نہیں ہے. یہاں ایک گواہی دے رہی ہے اور اگر وہ غلطی کرتی ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کو جھوٹا نہیں قرار دیا. ابھی اگر مرد غلطی کرتا ہے تو اس نے گویا جھوٹ بولا یا بھول گیا, اس گواہی کی حیثیت ختم ہو گئی. عورت غلطی کرتی ہے, اس کو حق دیا ہے کہ اپنے ساتھ اپنی بہن کو بٹھایا, وہ یاد کرا دے کہ ہاں اب مجھے یاد آ گیا. اس حد تک گواہی میں تبدیلی کرنے کا حق عطا ہو گیا ہے. تو کسی پہلو سے بھی یہ آیت عورتوں کی تذلیل نہیں بلکہ ان کی عزت افزائی اور ان کے احترام کے قیام کی ضمانت ہے. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا, اور عورتوں کے ذکر کے بعد ہی فرمایا اور گواہ انکار نہ کیا کریں جب انہیں بلایا جائے. عورتوں کے انکار کا زیادہ احتمال ہے, خاص طور پہ اکیلی کا. تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں, ساتھ لے کے جاؤ, اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, گواہی مجبوری ہے, ضرور دینی چاہیے, اس کو چھپانا نہیں چاہیے. اذا ما دعوا, دعوا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, کون سا صیغہ ہے؟ بلائی جائے نہیں, اذا ما دعوا مذکر کا ہے صیغہ. جمع
غائب
مذکر, ٹھیک ہے. اور ہے کیا, فعل ہے یا اسم ہے؟
فعل
ہے. شک ہے, کیا ہے؟ یہ کس نے بتایا فعل امر؟ فعل امر کس طرح ہو گیا تو صاف نظر آ رہا ہے, مجھول ہے فعل مضارع, مجھول فعل ماضی, ہم سوری ماضی مجھول. اذا نے اسے مضارعہ کیا اس لیے میرے دماغ میں مضارعہ رہ گیا تھا. جب ماضی فعل پر اذا آ جائے تو وہ اسے مضارعہ بنا دیتا ہے. تو مضارعہ جو میں نے کہا ہے وہ اس مجموعی ترکیب سے کہا تھا, ورنہ محض دعو ماضی کا کلمہ ہے. اور ماضی کون سا؟ ثلاثی, ٹھیک ہے. ماضی فعل ماضی ثلاثی مجرد, ٹھیک ہے. اور غائب مذکر, جمع غائب مذکر, ٹھیک ہے. جب بھی انہیں بلایا جائے، یہ مطلب ہوگا انہیں بلایا جائے، ولا تسمو ان تکتبو ہو صغیرن او کبیرن الا اجلہ، اور اس بات سے اکتا نہ جانا کہ تم اسے لکھ لیا کرو، خواہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس کی مدت کے عین اس کی مدت کے ذکر کے ساتھ مکمل طور پر۔ اب یہ بہت ہی اہم، جبکہ لکھنے کا رواج ہی شاذ تھا اور یادداشتیں آج کے مقابل پر بہت بہتر تھیں، جبکہ ہزارہا شعر عربوں کو زبانی یاد ہوتے تھے اور بعض لاکھ لاکھ کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث ساری حفظ کے ذریعے ہمیں پہنچی ہوئی ہیں، اس کے باوجود قرآن کا یہ حکم کہ لکھنا ہے، یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ الہی کلام ہے، اس ماحول اس معاشرے کی پیداوار کسی انسانی دماغ کی بات نہیں ہے، ورنہ وہاں لکھنا تو بڑا دوبر تھا۔ اور تکتبو بتا رہا ہے کہ یہ رجحان ہے انسان میں، عام طور پر لکھنا پڑھنے کو اسے گھبراتا ہے اور تھک جاتا ہے، بہت سی باتیں پھر زبانی چل پڑتی ہیں، جہاں زبانی چلی وہاں فساد شروع ہو گئے۔ اس لیے آج کل کے زمانے میں بھی یہی حال ہے، اس زمانے کی بحث نہیں، صرف بہت اعتراض کرتے ہیں لکھنے پڑھنے سے، اور بعضوں کو کون لکھنے تو کہتے ہیں تم اعتبار نہیں، اور جو کہتے ہیں نہیں اعتبار، پھر وہ بے اعتبارہ ہی نکلتا ہے اکثر۔ اعتبار کی بحث نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی قابل اعتماد ہے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے لکھنے سے، جو یہ کہہ کر لکھنے سے بچتا ہے کہ تمہیں مجھ پہ اعتماد نہیں، وہیں اس کی گھنٹی خطرے کی بچ جانی چاہیے کہ تمہیں مجھے تم پر اعتماد کیسے ہو، تمہیں قرآن پر اعتماد نہیں ہے، قرآن فرما رہا ہے لکھو، تمہیں اعتماد نہیں ہے قرآن کریم پہ، اگر نہیں ہے تو پھر مجھے تم پر بھی اعتماد نہیں، سودا ہی منسوخ کرو۔ اس لیے لکھنا بہت ضروری ہے۔ لا تسمو بہت ہی اہم ایک نفسیاتی نقطہ ہے، بیان فرمایا ہے کہ اس بات سے تھکنا نہیں تم نے، معاشرے کے امن کے لیے، مال لین دین کے جو معاملات ہیں ان کو محفوظ کرنے کی خاطر ضروری ہے کہ تم لکھا کرو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور ساتھ مدت بھی لکھا کرو، قرض وغیرہ کی یا شرائط معاہدہ کی، شرائط معاہدہ کے ساتھ اس کی مدت کب یہ ختم ہوگا۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ انصاف کے زیادہ قریب ہے کا مطلب ہے اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، ورنہ جتنا تم اس سے دور ہٹو گے، انصاف کے تقاضوں سے دور ہوگے اور پھر جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ وہ اقوم للشہادت، اور گواہی کے لیے بھی اسے مضبوطی عطا کرنے کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے تحریر ضروری ہے۔ وہ ادنا اللہ ترتابو، اور اس بات کے یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شکوں میں نہ مبتلا رہو، اندازے نہ لگایا کرو کہ شاید یہ یوں تھا شاید یہ یوں تھا۔ الا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونہا بینکم، ہاں ایک فرق ہے کہ وہ تجارت جو لین دین روزمرہ کا ہو، ایک ہاتھ دیا دوسرے ہاتھ لیا، اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس میں بدیانتی کبھی دیکھی نہیں گئی، بدیانت جگہوں میں بھی، الا ماشاءاللہ کوئی بہت ہی بڑا فراڈ ہو تو ہیر پھیر ہاتھ کا کر جائے اور بات ہے، ورنہ آمنے سامنے پیسے دیے وہ چیز ملتی ہے، واپس پیسے ملتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے متعلق بھی جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ بدیانت ہو جاتے ہیں بعض لوگ، بعض قوموں کے متعلق فرمایا مالی معاملات میں بدیانت ہیں، مگر الا ما دمت علیہ قائمہ، سوائے اس کے کہ جب تک تم کھڑے ہو اس وقت تک وہ بےمانی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک نفسیاتی نقطہ ہے بہت اہم، جس کی پیش نظر فرمایا، اس میں چونکہ خطرہ کوئی نہیں ہے لین دین کے معاملات میں بھول چوک کا، آمنے سامنے کی تجارت میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لکھا کرو، فلیسا علیکم جناحن اللہ تکتبوہا، اس معاملے میں تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم نہ لکھو، وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کیا کرو، خرید و فروخت تبایاتم میں دونوں باتیں شامل ہیں اس میں، تو کیا گواہ بنا لیا کرو، وَلَا يُدَارَّ قَاتِبٌ وَلَا شَهِيد، اور جو لکھنے والا ہے اور جو گواہ ہے اس کو اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، یدارا کا مطلب ہے اسے تکلیف نہ دی جائے، اس میں اول طور پر دباؤ شامل ہے، کسی قسم کا اخلاق دباؤ یا ڈراوا وغیرہ اس کو نہ دیا جائے، یا دھمکی نہ دی جائے اور تکلیف نہ پہنچائی جائے اس کے سچ بولنے کے نتیجے میں، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارا گناہ شمار ہوگا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارے پاس ایک گناہ کی کارروائی ہو جائے گی خدا کے نزدیک، جو تمہارے حساب میں لکھی جائے گی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اور دیکھو اللہ تمہیں کس طرح تعلیم دے رہا ہے، يُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے یہ باتیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور سکھانے والا وہ ہے جو ہر چیز کو خود جاننے والا ہے، تو ایک ایسا تمہیں سکھانے والا میسر آ گیا ہے جو ہر حال سے واقف، تمہارے ظاہر سے واقف، تمہارے اندرونی سے واقف، تجارتی معاملات کی کنہوں سے واقف، اس لیے یہ معاملات سیکھنے ہیں تو اللہ سے سیکھنے چاہیے، اور تم پر بہت بڑا احسان ہے شریعت محمدیہ کا کہ اللہ تمہیں خود سکھا رہا ہے، ورنہ یہ تجارتیں کبھی کسی اور مذہب میں بھی سکھائی تھی کسی نے؟ جس تفصیل سے قرآن تجارت کے راز سکھا رہا ہے اور امن کی راہیں بتا رہا ہے، کسی اور مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی. اب یہ بھی دیکھ لیں، ساتھ شہید بھی رکھا ہوا ہے اور خطابت بھی، اور آج کل کے زمانے میں اس کی اہمیت اور بھی بہت واضح ہو گئی ہے، کیونکہ تحریر میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں دونوں مختلف مطلب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر گواہ موجود ہوں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تھی تو کون سا مضمون پیش نظر تھا، اس لیے تحریر بعض دفعہ نہیں بول سکتی تو گواہ بولتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ تحریر کے ساتھ گواہ بھی ہوں، اتنا پختہ شہادت کا نظام دنیا میں کہیں مذہب میں تو کیا دوسری جگہوں میں بھی اس تفصیل اور اس شان کے ساتھ نہیں ملتا. وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، اگر تم سفر پہ ہو اور تمہیں کاتب میسر نہ آئے تو کوئی رہن مقبوضہ کتابت کے بدلے، تحریر کے بدلے دے دیا کرو. اب اس میں کیا منظر ہے، سفر پہ ہو تو کس سے، اس سے کیا مراد ہے، کس طرح وہ، کس سودے کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں جی، کسی مسافر سے سودا کرنا مراد ہے یا کچھ اور ہے، کوئی بتائے گا؟ ترجمہ تو آ گیا ہے، اس ترجمے نے کیا بتایا آپ کو، یہ میں توجہ دلا رہا ہوں، جب ترجمہ پڑھا کریں تو یہ سوچا کریں کہ اس ترجمے نے کوئی پیغام بھی دیا کہ نہیں، اگر نہیں دیا تو اس حد تک ترجمے میں خلا پیدا ہو جاتا ہے.
ان دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی پڑاؤ پڑتا تھا مسافروں کا، وہاں پہ وہ کچھ چیزیں خرید لیتے تھے اور کچھ بیچ بھی دیتے تھے، تو یہ میرے خیال میں اس معاملے میں ہے کہ اگر وہ
قرض
بیچے تو اس وقت
نہیں، صرف پڑاؤ کی بحث نہیں ہو رہی، یہ بات آپ کی درست ہے، اسی میں ہے دراصل اشارہ، اول طور پر کہ عام طور پر قافلے سفر کیا کرتے تھے، اور وہ پڑاؤ ہو یا نہ ہو سفر کے دوران کسی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور چند آدمی ایسے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے مثلا، تو وہ اکٹھے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں فرمایا کہ کچھ رہن بقبضہ ضرور کر لیا کرو. مثلا آج کل لوگ گھڑی رکھ لیتے ہیں، کوئی اور ایسی چیز رکھ لیتے ہیں. اس زمانے میں بھی زیادہ راہ جنس کی صورت میں کئی قسم کا ساتھ ہوا کرتا تھا، تو آج کل اور ذرائع ہیں رکھنے کے، قیمتی گھڑی، قلم وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں. تو فرمایا اگر فوری ضرورت قرضے کی پیش آئے تو ریحان مقبوضہ رکھ لیا کرو. اس سے مراد صاف پتہ چل رہا ہے، یعنی غور طلب بات یہ ہے کہ سفر میں اتنی جائیدادیں تو انسان نہیں اٹھائے پھرتا کہ بڑے قرضوں کی باتیں ہوں، اس لیے یہ روزمرہ کی اچانک ضرورت کی بات ہے، ورنہ ریحان مقبوضہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا. جب تحریر نہیں تو گھر بھی پیچھے لکھ کے نہیں دے سکتا آدمی. صاف پتہ چل رہا ہے کہ روزمرہ کی کسی کے پاس 1000 پاؤنڈ کی، 50 تو زیادہ ہے، 100-200 پاؤنڈ کی ضرورت پڑ جائے اور مسافر میں جی مجھے دے دو، تو نہ لکھا جائے نہ رہن ہو، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جلسے میں جب آیا کریں مہمان اور پوچھا کریں کہ جی ہمیں فوری ضرورت پیش آئی ہے، تو آپ قرآن شریف کی آیتیں کھول کے سامنے رکھ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود فرمایا کہ میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، اس لیے یا تو ایسی پختہ تحریر ہو کہ اس سے تم الگ نہ ہو سکو، اور اگر اور کچھ نہیں تو چیزیں جو تم نے یہاں شاپنگ واپنگ کی ہے کچھ ہمارے پاس رکھوا جاؤ، پیسے بھیج دو گے تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے. یہ قرآنی تعلیم ہے، اگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر نقصان کے لیے تیار ہو کر ذہنی طور پر کسی دوست سے رعایت کریں اس طرز پر کہ چلیں نہ آیا تو نہ صحیح، پھر وہ گناہ نہیں ہے، لیکن لینے کی نیت ہو اور نصیحت نظر انداز کر دی جائے یہ درست نہیں ہے. سمجھ گئے؟ آپ سے، آپ نے بڑا پختی سے ہاں کیا معلوم ہوتا ہے، آپ سے کوئی تجربہ ہو چکا ہے اس قسم کا. سب سے زیادہ انہوں نے یقین سے کہ ہاں جی بالکل، آئندہ سے تو میں قائم ہو گیا اس بات پر. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر تم میں سے بعض تمہارے دوسرے بعض سے امن میں آ جائیں، کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ترجمہ تو ہے لیکن مطلب اس کا سمجھنا ضروری ہے. فَلْيُوَدِّ الَّذِي تُمِنَا أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ. ہاں کیا؟ نہیں نہیں، یہ کیا مطلب ہوا؟ ان امینا بعضکم بعضن، تم میں سے بعض بعض دوسروں کے معاملات کی طرف سے امن میں آ جائیں،
سفر پہ مطلب
منزل مقصود پہ پہنچ
جائے. یہ اس طرح کا نکال کے دکھائیں نا، مطلب یہ تو نہیں کیوں امام صاحب، یہ عام بس کی بات نہیں ہے، آپ یا ہمارے قمر صاحب، نیل قمر صاحب، ان کا کام ہے یہ بتائیں، اور ان کے مددگار کے طور پر مجید سیالکوٹی صاحب اور باجوہ صاحب استعمال ہو سکتے ہیں. خواتین کے طور پر نہیں میں کہہ رہا، ویسے مردوں کو بھی تو ضرورت پڑتی ہے مدد کی. بتائیں قمر صاحب.
امین بنانے کا مطلب
امن
معنوں میں کہ اس کی امانت
ہے، اس کے پاس محفوظ ہو گئی. امن، یہ شرط دیکھیں نا کیا بیان ہو رہا ہے، پورا مضمون پھر بتائیں نا ساتھ کیا بنتا ہے.
اگر تم میں سے ایک دوسرے کو، کسی کو امین بنائے امانت کا،
ٹھیک ہے،
تو جس کو امین بنایا گیا ہے وہ اس شخص کو جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی.
امینا بعضکم بعضا فلیؤدی الذی اؤتمن امانتہ. یہاں بالکل صحیح ہے، یہاں مراد یہ ہے کسی پر ایمان لے آئے، ان معنوں میں کسی کو اچھا سمجھ لے، سچا سمجھ لے اور پھر اس کے پاس رہن رکھوا دے، تو اس کا فرض ہے کہ پیسے لے کر رہن واپس کرے، کیونکہ بسا اوقات لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں، رہن والی چیز عموماً پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور اگر قیمت تھوڑی ہو اور رہن بہت قیمتی ہو تو آدمی چلاکیاں کر سکتا ہے. تو اشارہ مراد یہ ہے کہ تم میں سے بعض نے کسی دوسرے پر اعتماد کیا ہے، اور اس اعتماد کا حق ادا کرنا ضروری ہے، یعنی مزید نصیحت کے طور پر فرمایا جا رہا ہے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جب تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتماد کر لے اور ان معنوں میں امن میں آ جائے. امن میں آ جائے کا جو ترجمہ ہے وہ ان معنوں میں ہے کہ اس کو تسلی ہو گئی، بس اب معاملہ صاف ہو گیا. پھر جس پر اعتماد کیا گیا ہے، او تمنا نے یہ بات کھول دی نا ساری، جس پر اعتماد کیا گیا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ امانت واپس کر دے جب اس کی شرطیں پوری ہو جائیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرے جو اس کا رب ہے، اللہ کا یعنی اپنے رب کا. یہاں دو پہلے بھی اسی طرح گزرا ہے، اللہ اور پھر رب، ورنہ عام طور پر یا اللہ کا ذکر آتا ہے یا رب کا ذکر آتا ہے. اس میں رزق کی طرف اشارہ ہے کہ رزق کے حرص میں تم اپنے آپ کو اپنا رب نہ سمجھ بیٹھنا، اللہ ہی تمہارا رب ہے. اگر اس کے نام پر دھوکہ کر، اس کے نام سے خوف نہیں کھاؤ گے اور دھوکہ کرو گے، تو پھر وہ رب اپنی ربوبیت تم سے کھینچ سکتا ہے. تو یہ ہے جو بہت ہی گہرا ایک وعید اس میں داخل ہے کہ تمہیں جب بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے تو تم چلاکی کر کے کچھ پیسے تو کھا سکتے ہو، مگر خدا کی ربوبیت کے دائج کے سائے سے باہر نکل جاؤ گے. اور یاد رکھنا کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، تم اپنے رب نہیں بن سکتے. ولا تکتم الشہادتا، اور شہادت کو نہ چھپایا کرو. ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ کمانے والا ہوگا، گناہ گار ہو رہا ہوگا. آثم قلبہ ہے، قلبہ نہیں ہے، وہ اپنے دل کو گناہ گار کرے گا نہیں فرمایا، اس کا دل گناہ گار بن رہا ہوگا. اس سے مراد یہ ہے کہ دراصل وہ فساد دل کی نیت میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم چھپاؤ گے تمہارے دل میں وہ بدی پیدا ہوئی ہے، وہ بدی دل کو گناہ گار کر دے گی. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو ما فی أنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اور تخفو ہو، یا اسے چھپائے رکھو. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ پھر بھی تمہارا محاسبہ کرے گا. دونوں صورتوں میں تمہارے محاسبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بما تعملون علیم، پھر زمین و آسمان میں سب اسی کا ہے، اس کی بادشاہی سے تم نکل نہیں سکتے. بس خواہ تم ظاہر کرو دلوں کی بات، خواہ دلوں میں چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، ہر صورت میں اللہ تمہارا محاسبہ فرمائے گا. فیغفر لمن یشاء، ہر گناہگار ضروری نہیں کہ پکڑا جائے. اگر اس کی نیکیاں غالب ہوں، اس کی مجبوریاں ایسی ہوں کہ عادتاً بد نہ ہو، غلطی سے ٹھوکر کھا گیا ہو، تو اگر وہ استغفار سے کام لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بخشنے پر بھی قادر ہے. یغفر لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اس کو بخش بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک کل ہے. یہاں لین دین کے معاملات میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ میرا قرضہ دوسرا کیسے معاف کر سکتا ہے. اگر کوئی قرض دار قرض کا دیندار بن گیا ہو تو اللہ تعالیٰ کو پھر کیا حق ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے؟ اتنے کا بدلہ لینا یا اس کی سزا دینا گویا خدا پر فرض ہے. اس واہموں کو دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا توڑ رکھ دیا ہے. فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تم تو خود امین ہو، خدا نے تمہیں چیزیں دی ہوئی ہیں اور اصل مالک اللہ ہی ہے. بس جو بھی بدیانتی ہوتی ہے وہ دراصل اللہ کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے. اور اصل مالک کو حق ہے کہ اپنے خلاف بدیانتی کو معاف فرما دے. اس لیے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مال تھا اور اللہ نے معاف کر دیا. جب حساب کتاب ہوگا تو صرف اللہ کا مال ہوگا ہر چیز. اور دراصل ہر بدیانتی اللہ کے خلاف ہے کیونکہ وہ مالک کل ہے. اس مضمون کو سوچنے سے لین دین کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور احتیاط اختیار کرنے کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. اگر میں نے کسی کا مال کھایا, دراصل خدا کا مال کھا رہا ہوں اور اس کی ہدایت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں, دو گناہ اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی ہدایت کی خلاف ورزی تو ہے ہی, لیکن براہ راست کس کا مال کھا رہا ہوں, یہ تصور جب پیدا ہوتا ہے تو تقویٰ کا معیار بڑھتا ہے اور ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر عمل کر سکتا ہے, کرے گا, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے. بما انزل الیہ, یہ رسول ایمان لے آیا اس پر جو اس کی طرف اتارا گیا. من ربہ, اس کے رب کی طرف سے. والمومنون, اور مومن بھی ایمان لے آئے. سب سے پہلے رسول اپنی وحی پر ایمان لاتا ہے. اول المومنین ان معنوں میں بھی ہے, اور ایمان کے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بھی اول المومنین ہے. یعنی سب سے بہتر ایمان اس کا ہوتا ہے, اور سب سے پہلے ایمان لانے والا وہ ہوتا ہے, پھر دوسرے مومن بنتے ہیں. بس والمومنون, اور بھی لوگ شامل ہو کر مومنین کا درجہ حاصل کر گئے جب رسول ایمان لایا اس پر جو اس پر اتارا گیا اس کے رب کی طرف سے. کل آمن باللہ وملائکتہ, سب کے سب اللہ پر ایمان لے آئے اور ملائکہ پر ایمان لے آئے, وہ کتبہ ورسلہ, اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. یہاں کل سے کیا مراد ہے؟ بعض دفعہ ایک تو معنی یہ بن سکتا ہے فوری کہ یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ سب کے سب ایمان لے آئے. دوسرا ہے کل آمنا, سب کے سب ایمان لے آئے. اس میں ایک بہت گہرا نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے. اس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریریں بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی. جب کل کہا جاتا ہے تو بسا اوقات قابل ذکر ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو اپنے مقام کے لحاظ سے انسان کہلانے کے مستحق ہیں, جو ایسے لوگ ہیں جو قابل ذکر ہیں, باقی سب قابل ذکر ہی نہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے بچنا ہے وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے. حضرت نوح کے ساتھ جو شامل ہوئے وہ ایمان لے آئے, تو گویا اس وقت کل آمنا کا مضمون ایک اس وقت بھی نظر آیا کہ جو صلاحیت رکھتے تھے کہ ان کو خدا تعالیٰ قائم رکھے اور آئندہ چلائے, جو معنی رکھتے تھے, وہ ایمان لے آئے اور باقی مٹی گئے. یعنی کل کے کا عمل ظاہری طور پر بھی اس طرح پورا ہو گیا کہ جن کا وجود ہی کوئی نہیں رہنا تھا وہ ان کو کل میں کیسے شمار کیا جائے. تو روحانی طور پر ہلاک ہو جانے والے بعض دفعہ کل کے لفظ سے پہلے ہی خارج کر دیے جاتے ہیں. ہر شخص جو ایمان لانے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ ایمان لے آئے, یہ مراد ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک عربی تحریر میں عربوں کو مخاطب کر کے لکھی, اس میں یہ فرمایا کہ اب تو سب مجھ پر ایمان لے آئے ہیں سوائے ان کے اور ان کے. اور اس پر یہ مولوی خوب شور مچاتے ہیں کہ کہاں سب ایمان لے آئے, اور یہ آیت نہیں دیکھتے کہ چند مومن ابھی ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل آمن باللہ, سب کے سب ایمان لے آئے ہیں. اور ان میں سب میں آئندہ مومن ہونے والے شامل ہوتے ہیں, کیونکہ جس وقت اس آیت کا نزول ہوا ہے اس کے بعد بھی مومن بنے ہیں. اور آمنہ کا صیغہ ماضی کا ہے, تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ چونکہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے کہ جو نہیں ایمان لائے وہ یہ ہیں. اس میں پوٹینشیل شامل ہوتا ہے کہ جن کی فطرت نیک ہو اگر ان کو صحیح پیغام مل جائے تو وہ ایمان لے آیا کرتے ہیں. بس آئندہ سارے کے سارے ایسے لوگ جب بھی وہ ایمان لے آئیں گے وہ اس میں اس تعریف کے دائرے میں آ جائیں گے جو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں کی تعریف فرمائی. اور اس آیت کے تابع وہ مضمون ہے کیونکہ یہاں بھی آئندہ آنے والے مومن بھی سب شامل ہو گئے ہیں. تو پھر باقی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ماضی ہونے کے باوجود وہ سارے مومن شامل ہیں اس میں جو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے رہیں گے. کل ان میں یہ مراد ہے. وہ ملائکت ہی وہ کتب ہی وہ رسول, اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لے آئے اور کتابوں پر بھی اور رسولوں پر بھی. لا نفرق بین احد من رسل, ایمان لے آئے کیا کہتے ہوئے. یہاں یہ قرآن محاورہ ہے کہ بعض دفعہ یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ یہ کہتے ہوئے ہوئے, مگر ایمان کا ایک ایسا لازمی طبی بے اختیار تقاضا ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے کہ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ انہوں نے یہ کہا, وہ زبان حال بن گئے گویا کہ یہ کہتے ہوئے. یہ جو کہا گیا ہے منہ سے کہیں یا نہ کہیں ان کا ایمان اتنا کامل ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے سوا کوئی بات نکلتی نہیں. لا نفرق بین احد من رسل, کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کریں گے. اب یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے کیوں جی, رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ نہیں آپ چوئی صاحب ہیں کیا؟ نہیں آپ بتائیں, اپنا بتائیں لوگوں کو. چھوڑا
کس پہلو سے؟ خدا کی طرف سے سارے.
یہی بات میں کروانا چاہتا ہوں آپ سے کہیں کھل کے. لان و فرقوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درجے اور مرتبے کے لحاظ سے سب کو برابر سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل تقلید ہونے کے لحاظ سے جس شخص کو جو وہی نبی کو ملی ہے اس کے مخاطب سب مخاطبین پر اس کی تعمیل اسی طرح ضروری ہے جس طرح اعلیٰ درجے کے انبیاء کی وحی کی ان کے مخاطبین پر تعمیل ضروری ہے. ایک یہ معنی ہے. اور مقصد وجہ یہ ہے کہ آئے وہ خدا کی طرف سے ہیں. پیغام ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ کوئی نبی اپنی ذات میں یہ اہلیت رکھتا ہے کہ لازماً لوگ اس کی پیروی کریں, اور اگر نہ کریں تو خدا سزا دے, کوئی وجہ نہیں ہے. چونکہ خدا کی طرف سے ہیں اس لیے لازم ہے کہ ان کی اطاعت کرو. تو جب خدا کی طرف سے ہونا اطاعت کے لیے لازم ہے تو نبی خواہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو جہاں تک وہ خدا کی طرف سے اس کی اطاعت برابر اسی طرف فرض ہو جائے گی. کیونکہ اطاعت جس کے نام پر ہو رہی ہے وہ ایک ہے, رسول زیادہ بے شک ہوں, رسول لاکھ بھی ہوں تو ہر رسول اللہ کے نام پر اطاعت مانگ رہا ہے. تو اس پہلو سے اطاعت کے نقطۂ نگاہ سے کوئی فرق نہیں کرتے ہم. جس طرف سے بھی آواز اٹھے اگر وہ خدا کی آواز ہے تو پھر اطاعت ہوگی. یہ وہی مضمون ہے جو پہلے رسول کی دفعہ خدا نے سمجھا دیا کہ آدم کو جو ہم نے بنا دیا ٹھیک ٹھاک کر دیا تو ابھی اس کی اطاعت نہیں کرنی. ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, جب یہ ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد میں اپنی روح اس میں پھونکوں یعنی الہام کروں تب تم نے سجدہ کرنا, اس سے پہلے نہیں کرنا. تو آدم بھی قابل تقلید ہوا وحی کے نتیجے میں, اس لیے غیر اللہ کی وحی کا ذکر ہی وہاں کوئی نہیں. نفخ روح کے نتیجے میں ایک آدمی اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اور وہ دراصل نفخ روح کی اطاعت ہے. تو اس لحاظ سے فرق کیا ہی نہیں جا سکتا. بادشاہ کا حکم ایک چپڑاسی پہنچائے یا بڑا پہنچائے, حکم کا انکار حکم کا انکار ہے. مراتب کی بحث یہاں نہیں ہے, یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. وقالو سمینا واتان، دیکھیں وہیں اسی مضمون کو کھول دیا ہے. ہم فرق کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارا مذہب یہ بن گیا کہ سمینا واتان، ہم تو سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے یہ بحث ہی نہیں اٹھتی کہ فلاں نے پہنچایا فلاں نے پہنچایا، اس کی کم اطاعت اس کی زیادہ، یہ کوئی سوال نہیں ہے. ہمارا مذہب یہ بن گیا ہے سمینا واتانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانہ کا ربنا ولیک المصیر، اور اے اللہ تیری بخشش کے ہم طلبگار ہیں. طلبگاری کا لفظ یہاں ویسے ظاہر نہیں ہوا، مگر غفرانہ کا میں مفعول ہے، مفعول بہی ہے غفرانہ، تو مراد یہ ہے ہم چاہتے ہیں تیری بخشش، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں. ربنا اے ہمارے رب، و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمارا ٹکانہ ہے، یعنی لوٹ کر جا کر آخر وہیں ٹھہرنا ہے، وہیں ہمیں قرار پر آئے گا آخر پر جب تیرے حضور حاضر ہو جائیں گے. مصیر میں نے ٹھکانہ ہوتا ہے، تیری طرف ٹھکانہ ہے مطلب ہے ہر چیز نے لوٹ کر تیری طرف جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی توفیق سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف، تکلیف نہیں دیتا، تکلف نہیں کرتا مراد نہیں ہے، ہمارے اردو میں تکلف کا اور معنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا یعنی مجبور نہیں کرتا. الا وسعہا، مگر اس کی اس توفیق کے مطابق جو اس نے خود اسے عطا کر رکھی ہے. ہر چیز کی ایک وسعت ہے، ہر نفس جو دنیا میں ہے اس میں انسان ہو یا غیر انسان ہو، یہاں لفظ نفس ہے جو اہمیت رکھتا ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو نفوس والی مخلوقات ہیں جن میں نفس ہے، ان کی اپنے دائرہ کار میں ان پر اتنی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں جو وہ ادا کر سکتے ہیں، اسے بڑھ کر نہیں. تو یہ مضمون ساری تخلیق پر حاوی ہے، تو انسان پر کیسے خدا تعالیٰ اس کی توفیق سے بڑھ کر ذمہ داری ڈال سکتا ہے؟ اس لیے جو ڈال دیتا ہے وہ کر سکتے تھے، کر نہیں سکے تو ذمہ دار ہو جاؤ گے. یعنی وہ بات کہتے ہیں جی پانچ وقت نمازیں ہم کیسے پڑھیں، آج کل تو زمانہ بدل گیا ہے، اور پانچ وقت گپے مار سکتے ہیں، پانچ وقت کافی پی سکتے ہیں، پانچ وقت اور باتیں ہو سکتی ہیں، نماز نہیں ہو سکتی. توفیق ہے وہ کسی اور جگہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے اپنے لیے وقت تمہیں دیا ہوا ہے وہ تم اس کے امانت دار ہو، وہ ہمیں دینا ہوگا. تو تکلیف دی ہے مگر ساتھ توفیق پہلے دے رکھی ہے، یہ مراد ہے. تو ہر نفس کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق اس کی وسعت کے مطابق تکلیف دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا. وہ علیہا مکتسبت، اور اس پر ہے، اس پر اس کی ذمہ داری ہے جس کا اس نے اکتساب کیا. اب بتائیں جہاں نیکی کا ذکر فرمایا ہے اس کے لیے ہے اجر کا، جہاں تک ذکر ہے وہاں کسبہ فرما دیا ہے، جہاں بدی کا ذکر ہے جس کی سزا ملنی ہے وہاں اکتسبہ فرما دیا ہے. تو یہ فرق کیوں ہے فرمائیے. شری وشا صاحب کسی بڑی دیر تو بول نہیں رہے، کی گل ہے، طبیعت خراب ہے یا غصے ہوئے کسی کو؟ نہیں یہ جو بات ہے اس کا جواب دے نا، کبھی آپ بھی بولیں کسی زمانے میں، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، یاد ہو کہ نہ یاد ہو. بہت بولا کرتے تھے آپ، کچھ تو بولیں. اگر نہیں تو پھر بشک نہ بولیں، اگر سمجھ آئے تو بولنا چاہیے، ورنہ نہیں زبردستی نہیں بولنا. کسی کو اور بتائے گا علماء کے سوا؟ چلیے علماء آپ شروع ہو جائیں، آپ بتائیں باجو صاحب.
اس میں جو گناہ کرتا ہے وہ زیادہ کوشش کر کے کرتا ہے، زیادہ جتنے الفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں، حرف زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنی محنت زیادہ شامل ہو جاتی ہے.
اس کی محنت کی طرف اشارہ ہے،
زیادہ کوشش کرتا ہے گناہ کرنے کی.
اور کوئی؟ امام صاحب فرمائیے.
خاص نیت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. پاس ارادے سے
قصبہ میں نیت نہیں ہوتی,
اس میں نیت تو شامل ہوتی ہے لیکن بطور خاص اس کی کوشش اور ارادہ.
نہیں فرق کیوں ہے, یہ کن کس طرف اشارہ کر رہا ہے یہ فرق, اللہ کی پکڑ کی طرف یا اس کی مغفرت کی طرف؟
باب اختیار کی وجہ سے, باب اختیار.
ہاں یہ آپ کو پتہ لگ گیا باب اختیار, یہ بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جو کچھ کسی نے کمایا خواہ کوشش کی ہو یا نہ کی ہو, نیکی سرزد ہو جائے صحیح اس کے کھاتے میں لکھ لی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے. یہ بحث نہیں اللہ اٹھائے گا تم نے نیکی کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی, اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی. اس کی مثال وہ ہے جو فرشتوں کا ذکر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فرشتے خدا کے صبح شام پھیرے لگاتے ہیں. ایک تمثیل ہے, ایک ایسی مجلس پہ کا ذکر کیا انہوں نے خدا کے حضور جس میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے لوگ. اس وقت ان کو خدا نے فرمایا بخشے گئے, ان کی باتیں ساری, ان کی نیکیاں منظور, اچھی اچھی باتیں ان کے متعلق بیان فرمائیں. تو ایک فرشتے نے, جو فرشتہ رپورٹ لینے والا تھا, اس نے عرض کیا, یہ تمثیلات ہیں ورنہ اللہ کو تو سب کچھ علم ہے, کہ اے خدا اس میں ایک اتفاق سے مسافر بغیر نیت کے کہ تیرا ذکر کرے وہاں بیٹھ گیا تھا. یہ ہے مضمون. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کوئی شکی نہیں ہو سکتا, خواہ نیت تھی یا نہیں تھی, اس کے حق میں بھی وہی ثواب لکھے جائیں گے جو ان کے تھے جنہوں نے ذکر کیا تھا. یہ تم مثال ہے اس کی ماں کا سبق, کہ جو کماتے ہیں نیکی باتیں ہیں, نیکیاں سرزد ہو جائیں صحیح. اللہ اس بحث میں نہیں پڑے گا پھر کہ کس حد تک ارادہ تھا کس حد تک نہیں تھا. اچھی باتیں ہو جائیں تم سے تو خوش نصیب ہو تم, تمہیں اس کی جزا دے دے گا, مگر بدی کے متعلق احتیاط فرمائے گا. اگر کوشش کر کے بدی کی گئی ہے اور اس میں نیت بھی ہے عمدن ارادتن کو بدی کی ہے, اتفاقاً سرزد نہیں ہوئی, تو اس بدی کی سزا ملے گی جس میں یہ شرطیں پوری ہوں. اگر غلطی سے کچھ ہو جائیں چیزیں, بھول چوک سے غلطیاں ہو جائیں یا ارادہ نہ ہو اور غلطی ہو جائے, تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, اس سے صرف نظر فرما سکتا ہے اگر وہ چاہے. اس کی مثال حضرت آدم کے معاملہ میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلم نجد لہو عزما, کہ ہم نے جو اس سے یہ احسان کا سلوک کیا اس لیے کہ اس میں ہم نے بدی کا عزم نہیں دیکھا تھا, اکتساب نہیں کیا تھا اس نے, ہو گئی تھی غلطی مگر اکتساب نہیں تھا. تو نبی کی معصومیت کا بھی اس سے جواز نکلایا, یعنی اشارہ مل گیا اس کا کہ نبی ایسی غلطی نہیں کر سکتا, خواہ ابتدائی نبی ہی ہو, کہ بال ارادہ اکتساب کرے بدی کا. غلطی ہو سکتی ہے اور وہ غلطی کچھ ایک ٹھوکر میں بھی بدل سکتی ہے, جس کی ایک بڑی مثال حضرت آدم کی تھی. بعد کے کسی نبی میں خدا تعالیٰ نے ایسی کسی ٹھوکر کا ذکر نہیں فرمایا جس میں پھر اس کی وضاحت کرنی پڑی ہو. تو اتنی سی جو ٹھوکر تھی اس میں بھی اکتساب شامل نہیں. تو یہ مطلب ہے کہ جو اکتساب کریں گے ان کو سزا ملے گی, لیکن اکتساب کے بغیر جو بدیاں ہیں ان سے زیادہ تر مغفرت ہی کا سلوک ہوگا. لیکن یہ یاد رکھنا یغفر لمن یشاء یہ پہلے گزر چکا ہے, یعذب من یشاء, امن میں کوئی بھی نہیں ہے جب تک خدا کا فضل شامل نہ ہو. یعنی اس کی وجہ سے یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ چلو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی رہیں گی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس نیت سے چھوٹی موٹی غلطیوں میں انسان اپنے آپ کو چھٹی دے دے تو وہ سب غلطیاں اکتساب میں داخل ہو جائیں گی. ربنا لا تؤاخذنا, اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ, ان نسینا انہیں ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں, او اختانا یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اسرن, اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال, کما حملتہو جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو پہلے تھے, ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بے, اور اے ہمارے رب ہمیں ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو. واف ونا اور ہم سے عفو فرما، درگزر فرما، وقف لنا اور ہم سے بخشش کا سلوک فرما، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہمیں کافروں کی قوم پر نصرت عطا فرما۔ اس میں دو تین ایسے معاملات ہیں جو ترجمے کے باوجود سمجھانے کے لائق ہیں، ضروری ہیں، وہ انشاءاللہ کل کریں گے کیونکہ آج وقت ختم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔